الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الحديث عني إلا ما علمتموه ومن كذب عني علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط کرو. ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنا مطلب حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور حوالہ حدیث پاک کا کبھی قرآن کریم کا دے دیتے ہیں, کبھی شریعت کا یہ حکم ہے کبھی یہ طریقہ ہے, اس کے پیچھے اپنے مقصد کا حصول ہوتا ہے, دنیا بھی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس میں بہت احتیاط کرو. سب سے زیادہ احتیاط میں اس بات میں کرو اور صرف وہ الفاظ آگے بیان کرو جن کا تمہارے پاس علم ہے, یقینی علم ہو کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو آگے بیان کرو. یہ محدثین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر حدیث کے بعد او کما قال رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ حدیث بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں یا جیسے حضور نے فرمایا, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی احتیاط کی وجہ سے کہتے ہیں کہ کہیں زیر و زبر, کہیں کسی حرف کا اس میں کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ کی گرفت نہ آئے. اور فرمایا یہ بات جان لو, فمن کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا. یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں, جو علماء حق اللہ کی رضا کے لیے قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں وہی بیان کرتے ہیں جو انہیں متقدمین سے عطا ہوتا ہے, ملتا ہے, پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں. درمیان میں ایک بات آ جاتی ہے, بندہ جب دنیا کا اسیر ہوتا ہے تو اپنی غرض حاصل کرنے کے لیے, اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے احادیث کا یا بعض قرآنی آیات کا سہارا لیتا ہے جو ان کی مراد نہیں ہوتی, لیکن وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ مراد آگے بیان کر لیتا ہے. تو ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس نے جان بوجھ کر ایسا کیا اس نے تو مجھ پر جھوٹ بولا, اور جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اس کی جگہ جہنم ہے, وہ اپنی جگہ جہنم میں تلاش کرے. یہ ایک سبب بھی اس کے جہنم جانے کے لیے کافی ہے. ابن ماجہ نے روایت کی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں انہوں نے اتق الحدیث کے الفاظ بیان نہیں فرمائے, یہ ارشاد کیا لا ما علمتم, یعنی وہ بات کہو جس کا تمہارے پاس یقینی علم ہو. کسی اپنی غرض, کسی اپنی لالچ کے لیے حدیث کا حوالہ نہ دو. وانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي روايه من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وہی بات اس حدیث میں بھی ارشاد فرمائی انہیں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے اپنی سوچ کے مطابق اپنی عقل کے مطابق جو متقدمین کا جو ایک دائرہ کار ہے اس کے خلاف کوئی بات کی ایسی باتیں ایجاد کر لیں جس جو متقدمین سے وراثت میں نہیں آ رہی کیونکہ دین موروثی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے سیکھا ان سے تابعین نے ان سے تبع تابعین سے ان سے علماء حق نے اور اکابر نے امت نے نسلا بعد نسلا دین حضور کی سکھائی ہوئی بات کا نام اپنی طرح سے گھڑ لینے والی بات کا نام دین نہیں ہے اور جتنے فرقے بنے ہیں اسلام کے نام پر ہر فرقے کے دائی کے ہاتھ میں قرآن ہے عجیب بات ہے قرآن ایک ہے اور اس کے معنی اور مفاہیم میں کتنے فرقے بن گئے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کریم کے معنی اپنی پسند سے کرتے ہیں قرآن کریم جس طرح قرآن کے الفاظ پہنچانا فرائض نبوت میں سے ہے اسی طرح اس کے معنی متعین کرنا اس کی تفسیر سمجھانا بھی منصب نبوت میں سے ہے قرآن میں ارشاد ہے لتبین للناس ما نزل الیہم آپ کا منصب ہے کہ آپ لوگوں پر واضح فرمائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا کیا مفہوم ہے اس کا تو اس دائرہ کار کے اندر تشریح کرنا یہ تو مبارک لیکن اپنی تفسیر و تشریح میں کوئی ایسی بات داخل کر دینا جو متقدمین کے ارشادات سے متصادم ہو فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے تو اسی حدیث کی تائید ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ 73 فرقے بنیں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے تو وہی بات یہاں آ گئی کہ جو اپنی مرضی سے تعویلیں ہاں فروع میں تشریحات میں اختلاف کا ہونا وہ ایک بات کے کئی پہلو ہیں وہ مبارک ہوتا ہے سارے پہلو زیر بحث آ جاتے ہیں اصول میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے قرآن کریم میں بغیر علم کے بات کہی وہ جانتا نہیں پڑھا نہیں سیکھا نہیں محنت نہیں کی سمجھتا نہیں اور قرآن میں اپنی رائے سے بات کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرتا مجھے ایک دفعہ ایک تجربہ ہوا اللہ معاف فرمائے میں مبہوت رہ گیا کہ لوگ کیا کہتے کیا ہیں سوچتے کیا ہیں سورہ حشر میں ایک آیہ کریمہ ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ دوزخ کے رہنے والے اور جنت کے رہنے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے اب جو بندہ مجھے کہہ رہا تھا مجھے آج تک یاد ہے یہ کوئی 70 سال پہلے کی بات ہے وہ کہتا ہے یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا آدھے صحابی دوست ہیں آدھے جنتی ہیں وہ اصحاب الجنہ اصحاب النار سے اصحاب النبی مراد لے رہا تھا تو تم ہی بتاؤ کون کون صحابی دوزخ میں جائیں گے کون کون جنت میں جائیں گے میں نے کہا تمہارے ساتھ بات کرنا شرن حرام ہے تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے اتنی جہالت کا کیا جواب ہے جواب جاہل ہاں باشد خموش صرف لفظ اصحاب سے، حالانکہ اصحاب اصحاب الجنہ جنت کے رہنے والے لوگ، اصحاب النار دوزخ کے رہنے، وہ اس سے مراد اصحاب النبی لے رہا تھا کہ آدھے صحابی دوست ہیں آدھے جنتی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے معنی جو کرے گا فرمایا وہ اپنی جگہ دوزخ میں تلاش کرے. ون جدم جندب قال قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برائعه اصحابہ فقد اخطا رواه الترمذی وابو داود کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، فرما ایک اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، اپنی غرض کے لیے، اپنی رائے سے قرآن کا حوالہ کوئی معنی بیان کرتا ہے، اور اتفاقاً قرآن کا معنی ہوتا وہی ہے، لیکن اس کا مقصد قرآن کا معنی سیکھ کر، حاصل کر کے، سمجھ کر کے آگے بتانا نہیں، اس کا مقصد وہ معنی بیان کر کے اپنی کوئی خواہش پوری کرنا ہے. اور وہ معنی جو اس نے گھڑا وہ ہے صحیح ہے، صحیح معنی فرمایا، پھر بھی وہ گنہگار. اس نے قرآن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور صحیح ہو گیا تو اتفاقاً ہو گیا، اس نے تو تحقیق نہیں کی کہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس نے تو اپنی آج بات بات پر لوگ قرآن کا حوالہ دے دیتے ہیں، بات بات پر قرآن کو گواہ کر کے کہہ دیتے ہیں. تو فرمایا یہ بہت زیادتی ہے. اگر کسی نے اپنی رائے سے، اپنی پسند سے ایک معنی قرآن کا پیش کر دیا اور حسن اتفاق سے قرآن کا معنی ہے وہی، وہ صحیح بھی ہے، فرمایا لیکن اس نے ظلم کیا، اس کا مقصد حق بیان کرنا نہیں تھا بلکہ قرآن کے معنی سے کوئی غلط مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، لہذا اس نے جرم کیا. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء فی القرآن کفر المرء فی القرآن کفر رواہ احمد. قرآن کریم میں جھگڑا کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفر ہے، کفر کی علامت ہے، یہ کافروں کا کام. اس لیے کہ دین میری یا آپ کی رائے سے دین کا معاملہ طے نہیں ہوگا کہ میں اصرار کروں اس کا یہ مفہوم ہے، آپ اصرار کریں یہ ہے، یہ حق نہیں ہے. حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا مفہوم بیان فرمایا، جو پہلے دین کے، اسلام کے، قرآن کے، حدیث کے جو پہلے پہلے گواہ ہیں انہوں نے اس کا مطلب کیا سمجھا. حجت الوداع پر اہل علم کے مطابق کم و بیش 124,000 صحابہ کرام کی تعداد تھی، اور سارے تو حج پر نہیں آئے ہوئے تھے، پھر کسی گھر کے سارے افراد بھی نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد عہد نبوت میں لاکھوں تک تھی. یہ لاکھوں گواہ ہیں نزول وحی کے، نزول قرآن کے، اور حضور کے ارشادات کے. انہوں نے لفظ لفظ قرآن کا حضور سے سنا، پھر اس کے معنی، اس کی تشریح حضور سے سنی سمجھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ تم نے ٹھیک سمجھا، اور یہ جو عمل کیا یہ درست. اب یہ دلیل ہے کہ قرآن کے اس جملے، اس آئے کریمہ، اس لفظ سے مراد کیا ہے. اس سے ہٹ کر کوئی جھگڑا کرتا ہے، نہیں نہیں یہ نہیں میں مانتا، یہ ماننا ہے، میں یہ نہیں مانتا، یہ مانا ہے. فرما یہ تو کافروں کا کام ہے، یہ تو کفر کی علامت. مومن تو سمعنا واطعنا، مومن کو ثبوت چاہیے کہ واقعی یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی، واقعی صحابہ کرام اس بات کے گواہ ہیں، اس کی جانچ کرنا درست ہے، یہ جاننا چاہیے. اس کے بعد جب یہ ثابت ہو جائے، پھر جو نہیں نہیں میں تو میرے سمجھ کے مطابق ایسا نہیں ایسا فرمایا، یہ کفر. بات پھر کر وہیں جاتی ہے کہ ایسا کوئی کیوں کرے گا جب وہ قرآن یا دین کا حوالہ دے کر کوئی دنیا مقصد حاصل کرنا چاہے گا تو وہی شخص کرے گا. جس کا مقصد اللہ کا دین پہنچانا ہے اسے کیا ضرورت ہے کہ اس میں وہ اپنی بات داخل کرے. ایسے لوگ ہی کرتے ہیں جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. ونبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المراء فی القرآن کفر. وعن ابی عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ عن جدہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما یتداورون فی القرآن فقال انما ہلک من کان قبلکم بہذا ضربوا کتاب اللہ بعضہ ببعض انما نزل کتاب اللہ لیصدق بعضہ بعضا فلا تکذبوا بعضہ ببعض فما علمتم منه فقولوا ما جہلتم فکلوه الى عالمه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں, ان کے دادا صحابی تھے, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, ان سے ان کے والد گرامی نے سنا, ان سے سن کر وہ حضور کا ارشاد عالی بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن کی کسی بات پر جھگڑے کی طرح بحث کر رہے ہیں, یہ نہیں یہ ہے, دوسرا یہ نہیں یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئیں اسی وجہ سے ہوئی کہ احکام الہی میں بحث کرتے تھے, جھگڑا کرتے تھے, یہ مقصد نہیں یہ ہے. یہ جو اللہ کے نبی نے اس کی تعین فرما دی وہی مراد, اس پہ کسی بحث کی ضرورت نہیں. اور فرمایا اللہ کی کتاب ہی میں سے اللہ کی کتاب کی تردید نہ ڈھونڈو, اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے بعض حصے دوسروں کی تصدیق کرتے, ایک دوسرے کی تردید نہیں کرتے. کتاب اللہ کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تائید کرتا ہے, پہلی کتابوں کی تائید کرتا ہے تو اپنی باتوں کی تکذیب کر سکتا ہے. اس طرح کی باتیں وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں جو قرآن میں جھگڑا کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقہ ارشاد فرمایا, فرمایا پر جو تم جانتے ہو وہ کہو, جو صحیح خبر جس بات کا صحیح علم مستند طریقے سے تم تک پہنچا وہ بیان کرو, جو نہیں جانتے وہ اہل علم کے لیے رہنے دو, جو جانتے ہیں وہ بیان کرتے رہیں. کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہو سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. صحابہ کرام میں بھی کتنے لوگ تھے, کوئی محدث مشہور ہے, کوئی فقیہ مشہور ہیں, کوئی مفسر مشہور ہیں, دین تو سارا جانتے تھے لیکن کسی ایک شعبے میں وہ بہت فاضل تھے. ان سے بھی بعض اوقات ان کے حالات میں ملتا ہے کہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ میرے بھائی فلاں سے پوچھو. عہد نبوی میں پوچھا گیا تو ابوبکر صدیق جیسی ہستی سے پوچھا گیا تو آؤ میرے ساتھ چلو بارگاہ نبوی میں چلتے ہیں, یعنی میرے پاس اس کا جواب نہیں آؤ چلتے ہیں. تو کوئی اس میں حرج نہیں کہ کوئی سوال پوچھتا ہے آپ کو جواب نہیں ہے تو کہہ دو یار مجھے اس کا علم نہیں, کسی اور اہل علم سے پوچھتے. ضروری نہیں کہ تم اپنی شان کے لیے جو جواب نہیں بھی آتا اندازے سے دے دو, یہ درست نہیں. کوئی شان میں کمی نہیں آتی, اللہ عالم ہے, کوئی بندہ عالم نہیں ہے, یہ اللہ کی صفت ہے, ہر بات جانتا ہے. دین سارے کا علم اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, کوئی ایسا سوال نہیں جس کے بارے اس نے اپنے نبی کو آگاہ نہ فرمایا اور وہاں سے جواب نہ ملے, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دین تھا, اللہ نے مخلوق کو پہنچانا تھا, حضور اس کے امین تھے. آگے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اپنی اپنی حیثیت, استعداد, شعور اور خلوص کے مطابق. تو اب حضور کے ارشاد کے مطابق قرآن کی اطلاع کے مطابق پوری امت میں افضل ترین ہستی ابوبکر صدیق یہ واحد ہستی ہے جس کے بارے نازل ہوا ان اللہ معانا, ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. یعنی معیت ذاتی انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, اور سارے غیر انبیاء میں ابوبکر صدیق کو, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں میں دو ہستیاں, انبیاء میں بھی ایک ہستی ہے, غیر انبیاء میں بھی ایک ہستی ہے جنہیں معیت ذاتی حاصل, ورنہ تمام انسان معیت باری تو لوگوں کو آتے ہیں. ان اللہ مع المحسنین, خلوص سے نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ. لیکن مع المحسنین ادھر انسان کی صفت شرط ہے, اگر احسان جاتا رہا معیت جاتی. انبیاء کو دائمی معیت حاصل ہوتی ہے لیکن معیت صفاتی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر آ گیا, پیچھے فرعون کا لشکر, قوم نے کہا مارے گئے, نہ آگے راستہ ہے نہ پیچھے کو بچنے کی. فرمایا ان معیہ ربی سیہتی, اور یہ تو نہیں کہا انی ما اللہ میرے ساتھ میرا اللہ, فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے. رب صفاتی نام, معیت صفاتی ہے, وہ راستہ بنا دے گا. تو انبیاء کو ہم وقت حاصل ہے لیکن وہ معیت صفاتی ہے, اولیاء کو حاصل ہے لیکن وہاں بندے کی صفت ضروری ہے, وہ صفت بدل گئی معیت ختم ہو گئی. یہ دو ہستیاں ہیں جن کی ذات کو اللہ کی معیت حاصل ہے. آپ ان پر کوئی الزام لگائیں, کچھ کریں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے تو اللہ ان کے ساتھ ہے, ابوبکر ابوبکر ہے تو اللہ اس کے ساتھ. ان اللہ معانا, اللہ ہم, کوئی شرط نہیں, کوئی صفت نہیں, نہ ادھر نہ ادھر, ادھر ذات باری ہے, ادھر دو بندوں کی ذات ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ مل گئے راستے میں ابوبکر صدیق کو, لگے نافق کا حنظلہ تھا ابوبکر, میں حنظلہ تو منافق ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا جب ہم مجلس نبوی میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے, جب ہم گھر آتے ہیں بیوی بچوں میں, کام کاج میں, کاروبار میں, اپنی کھیتی باڑی میں لگ جاتے ہیں تو کیفیت اور ہو جاتی ہے. تو یہ تو منافق تو پریشان. انہوں نے کہا ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. جواب نہیں دیا. افضل الناس پوری امت میں ہستی, یہ نہیں فرمایا کہ یہ بات ہے, نہیں فرمایا یار اس کی تو مجھے بھی خبر نہیں ہے, تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بارگاہ رسالت میں کیفیت اور ہوتی ہے, جب واپس آتے ہیں تو اور ہوتی ہے. تو اگر یہ منافقت ہے تو پھر تو میں بھی مارا گیا. تو آج کا مولوی میں کہہ دوں کہ اس مسئلے کا جواب میرے پاس ہے تو میری شان میں کیا کروں, جو مجھے نہیں آتا مجھے کہنا چاہیے. اور میں تو الحمدللہ کئی سوالوں کے جواب میں کہتا ہوں بھئی آج یہ کسی مفتی صاحب سے پوچھو, میں مفتی تو نہیں ہوں, فتویٰ میں نہیں دے سکتا. بارہ پروگراموں میں بتاتا ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں, میں جانتا بھی ہوں تو بھی میں فتویٰ نہیں دوں گا. میں نے افتاء کیا نہیں ہے, پڑھا نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں فتویٰ دینے کا میں کیوں دوں. اب اس سے کوئی میری کمی تو نہیں ہو جاتی؟ جو بات نہیں ہے وہ بتانی چاہیے, جو نہیں کر سکتا وہ نہ کرے, جو نہیں جانتے وہ اہل علم کے سپرد کرو, وہ جانے ان کا رب جانے. وہ بارگاہ رسالت میں پناہ حاضری دی, انہوں نے یا رسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ, فرمایا اگر وہی حال رہے جو میرے روبرو ہوتا ہے تو پھر تو فرشتے گلیوں میں تمہاری راہ دیکھیں, تم سے مسافر کریں. وہ حال دائمی نہیں ہوتا, سامنے اور بات ہوتی ہے, جب الگ ہوتے ہو تو کیفیت اور ہو جاتی ہے. اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں نا سگے حضوری بے از ملک دوری, کہ حضوری میں رہنے والا کتا دور رہنے والے فرشتے سے زیادہ برکت حاصل کر لے. یعنی دور رہنے والا نیک بھی ہو تو پاس رہنے والا کم عمل کرنے والا بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو تو فرمایا جو بات نہ آتی ہو وہ اہل علم کے سپرد کرو، کہہ دو یار اس کا مجھے پتہ نہیں، کسی عالم اور کسی دوسری ہستی سے پوچھ لے، کیا حرج ہے اس میں؟ اور یہ بڑا مسئلہ ہے، خصوصاً جو حلال کے ساتھ تو ہے ہی، ہر جاہل یہ سمجھتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، ہر بات کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہے، اور عوام میں سے بھی اکثریت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ کہنا کہ مجھے اس کی خبر نہیں بڑا مشکل لگتا ہے، حالانکہ بے شمار چیزیں ہیں جن کی ہمیں خبر نہیں ہوتی. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن علی سبع احرف لکل آیۃ منہا ظہر و بطن و لکل حد مطلع رواہ فی شرح سنہ. حضرت ابن مسعود سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سات طریقوں پر اتارا گیا ہے، ہر آیت کا ظاہر اور باطن ہے، اور واسطے ہر حد کے خبردار ہونے کی جگہ ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن سات حروف پر، تو اس میں بڑی لمبی بحث ہے، بہت مختلف آراء ہیں، لیکن بالآخر جس پر متفق ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کی قراتیں سات ہیں، اور الحمدللہ امت ان ساتوں قراتوں کی امین ہے، اور آج بھی ایسے قاری حضرات ملتے ہیں جو ساتوں قراتیں جانتے ہیں. ہمارے پاس پہلے ایک قاری صاحب تھے، انہوں نے ہمیں کئی رمضان تراویح پڑھائی، ہر رمضان ایک نئی قرات سے قرآن کریم ہمیں سنایا. وہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، جیسے یہاں مقامی زبانوں میں آپ دیکھتے ہیں اہل زبان کا قول ہے کہ زبان وہی ہوتی ہے لیکن اس کے ادائیگی میں ہر تین میل پر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. مثلاً پنجابی ہے تو پورے پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے، لیکن ہر تین میل پر اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. اسی طرح ساری زبانوں میں، انگریزی ہے، فارسی ہے، پشتو ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی زبان ہے، 120 کے قریب زبانیں ہندوستان میں بولی جا رہی ہیں، تو ہر زبان اس علاقے میں ساری وہی زبان ہو، لیکن تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک گاؤں میں تلفظ اور ہے، دوسرے میں تھوڑا سا بدل جاتا ہے. تو دوسری جہت اس کی یہ ہے کہ جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو نازل تو ہوا اس قرأت پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اہل مدینہ کی تھی، اہل مکہ کی تھی، بنیادی جو مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جس انداز سے عربی بولی جاتی تھی. لیکن ارد گرد کے دیہات میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی تھا، کہیں زبر کی جگہ زیر بولا جاتا تھا، کہیں زیر کی جگہ پیش بولا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کو مشکل پیش آتی تھی تو آپ نے اجازت دے دی کہ ہر کوئی اپنی انداز سے قرآن کریم کو یاد کرتا رہے، کیونکہ مفہوم تو بدلتا نہیں اس سے. لیکن جب قرآن کریم مکمل ہو گیا اور اسلام دنیا میں پھیلا تو پھر یہ ضرورت پیش آئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ قرآن مکمل جمع ہو گیا تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت جو اتری ہے اسے فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھا جائے، یہ آیت فلاں. کتنی تیسویں پارے میں آیات ہیں جو پہلے اتری، اور کتنی پہلے پارے میں آیات ہیں جو آخر میں اتری. وہ ضروری نہیں کہ شان نزول کے مطابق ہو، جو اللہ کے علم میں تھا، جہاں اللہ رکھنا چاہتا تھا وہ اپنے نبی کو بتایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو وہاں لکھوایا. قرآن کی کتابت پہلی وہی کے نزول سے مکہ مکرمہ میں شروع ہو گئی تھی، جب مکمل ہوا تو قرآن مکمل ہو چکا تھا. فرق یہ تھا کہ جو حضور نے اجازت دی تھی تو وہ تھوڑے تھوڑے فرق سے زبان میں، کہیں ایک لفظ زبر سے بولا جاتا ہے، دوسری جگہ وہی لفظ زیر سے بولا جاتا ہے، تیسری جگہ اس پہ پیش آ جاتی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ سب جمع کر کے فرمایا، اب چونکہ روئے زمین پر پھیل رہا ہے تو عرب کے مختلف انداز تو نہیں پھیلنے چاہیے، ایک طریقہ پھیلنا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لے جا سکے. چنانچہ صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق سے جو ہمارے ہاتھ میں یہ قرآن کریم ہے، یہ عہد عثمانی میں اس انداز پہ منتخب کر کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو باقی تلف کر دیے گئے، اور تب سے قیامت تک وہی طریقہ، وہی انداز بیان، وہی تلفظ قائم رہے گا، اور یہ بغیر زیر زبر پیش کے تھا. یہ اس پر زبر زیر پیش حجاج بن یوسف نے یہ عظیم کام کیا، اللہ اس کا یہ قبول فرمائے، کہ اجمیوں میں چلا گیا، انہیں عربی پڑھنے میں دقت ہوگی. اب ہم اردو پڑھتے ہیں، جیسے ہماری مادری زبان ہے تو اس کو زبر زیر پیش ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کے مطابق پڑھ لیتے ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی. عرب بغیر زیر زبر پیش کے عربی پڑھ لیتے تھے، انہیں دقت نہیں ہوتی تھی. تو یہ تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ زیر زبر ماد جزم جو اوپر نیچے نظر آتی ہے، اس نے ہمت کی، اللہ نے اسے توفیق دی، تو یہ ہمارے لیے، غیر عربوں کے لیے بہت آسانی ہو گئی الحمدللہ کی ادائیگی وہ ہو جائے. تو وہ ساتھ کریں تو الحمدللہ امت میں محفوظ ہیں، لیکن وہ جو اندازے، مختلف اندازے تھے کسی لفظ کو بولنے کے، جو رواج تھے، وہ ختم کر دیے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سات حروف پر اتارا گیا، ہر آیت کا ظاہر اور باطن ہے. یہ آیت کا ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے؟ تو باطل فرقے اس حکم سے بھی بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ظاہر دین اور ہے، باطن اور ہے. بھائی تم نماز نہیں، بھائی یہ نماز تو ظاہر دین میں ہے نا، باطن دین اور ہے. تم روزہ نہیں رہے، وہ ظاہری حکم ہے بھائی، باطنی حکم اور کمال ہے، یہ کوئی ظاہر بات ہے. ظاہر اور باطن آیت کا کیا ہے؟ ظاہر ہے دماغ میں، زبان پر دماغ میں نقش ہو جانا، یا زبان پر آیت کریمہ کا جاری ہو جانا، یا دماغ میں اس کا معنی سمجھ لینا، یہ ظاہر ہے آیت کا. اس کی جو کیفیت ہے، اس کا دل میں اتر جانا، یہ آیت کا باطن ہے. کتنی خبریں ہیں ہم سنتے ہیں، یار فلان جگہ 10 قتل ہو گئے، وہ ہمارا دماغ سنتا ہے، کہتے ہیں برا ہوا، اچھا نہیں. اپنا کوئی فرد قتل ہو جائے ایک بھی، تو دماغ تک رہتا ہے، یہ صدمہ دل میں جاتا ہے. وہ جو دل میں جاتا ہے نا، وہ اس بات کا باطن ہے. وہ جو ہم نے کسی کا سنا اور سنی انسنی کر دی، وہ اس بات کا ظاہر تھا. وہ جب اپنے ساتھ بیتی اور جو دل پہ پیتی، دل پھٹنے کو آ گیا، یہ آیت کا بات ہے. جنت کی بات ہو تو دل میں محسوس ہو جنت کی راحت، یہ آیت کا بات ہے. جہنم کا ذکر آئے تو دل میں لرزہ طاری ہو جائے، جہنم کا نقشہ پھر جائے سامنے، یہ آیت کا بات ہے. کوئی الگ دین آیت کا ظاہر الگ نہیں، باطن الگ نہیں، جو دل میں کیفیت آتی ہے وہ باطن ہے. اور یہ بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں یہ نصیب ہوتی ہے، ورنہ حضور کا ارشاد ہے نا کہ آخر زمانے میں قرآن حلق سے اوپر رہ جائے گا، یاد بھی کرتے رہیں گے، پڑھتے بھی رہیں گے، لیکن دل میں وہ کیفیت نہیں آئے گی، اس کے مطابق عمل نصیب نہیں ہوگا. چونکہ عمل نصیب ہوتا ہے ان کیفیات کی وجہ سے جو دل میں محسوس ہوتی. تو فرمایا ہر آیت کا ظاہر ہے ایک، اور ایک اس کا باطن ہے، اور ہر حد کے لیے خبردار ہونے، کوئی حد عبور نہ کی جائے. ہر احکام کی شریعت کی حدود ہیں، آداب ہیں، لحاظ ہیں، ان کے اندر رہنا چاہیے، حد شریع عبور نہیں کرنی چاہیے. بندے کو یہ حق حاصل نہیں کہ احکام الہی کو ناجائز اور غلط تعبیروں سے توڑ کر پھر اسے اپنی مرضی کر کے کہے یہ اللہ کا حکم دیا، یہ درست نہیں. عن ابن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ آیات حکمۃ او سنۃ قائمۃ او فریدۃ عادلۃ ما کان سوا ذلک ہو فضل، رواہ ابو داؤد ابن ماجہ. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود ابن عمر سے روایت ہے، کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تین ہے، آئے محکم مضبوط آئے جس کا معنی واضح ہے، اس پر پورے خلوص سے، پورے یقین سے، اعتماد سے، پوری کوشش سے عمل کیا جائے. سنت قائمہ، وہ سنت جو قائم جو عہد نبوی سے لے کر آج تک آ رہی ہے، اس میں حجت بازی نہ کی جائے، اس پر عمل کیا ہے. یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، اس پہ نہ کیا جائے، بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کیا جائے. یہ دین ہے. او فریضت عادلہ، یا فریض عادلہ، یعنی وہ فرائض جو نہایت عدل کے ساتھ انسان کے ذمہ لگا دیے گئے، اس کے علاوہ باقی سب فضول ہے. فرمایا یعنی دین بڑی سیدھی سیدھی بات ہے، قرآن کو اللہ کا حکم، اللہ کی بات سمجھ کر دل سے قبول کرنا، پوری محنت سے اس پر عمل کرنا، حضور کی سنت قائم کرنے کے لیے جان لڑا دینا، وہ فرائض جو، وہ حدود جو اللہ نے متعین کر دیا ان پر قائم رہنا، اس کے باقی ساری باتیں جتنی بحث فرمایا ان سے کچھ حاصل نہیں، سب فضول ہے.